الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی ترجمہ الفتح الربانی کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اسی اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مان کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام تو یہ ہے، اور تصوف میں یہی صفائی مقصود ہے. دل کی تزکیہ نفس کا یہی ہے کہ دل کے اندر ایسی قوت اور ایسی ہمت، ایسی صلاحیت حاصل کرنا کہ جو ہمارے اندر میں کشمکش ہر وقت چلتی ہے. کبھی منفی جذبات ابھرتے ہیں، کبھی فضاؤں کے اثرات آتے ہیں. اس میں ہمارے دل کے اندر ایسی قوت اور ہمت آ جائے کہ منفی جذبات سے مغلوب نہ ہو. غلط رجحانات جو آگے اندر سے ابھرتے ہیں ان سے مغلوب نہ ہو، بلکہ ان پر غلبہ پا کے وہ کام کریں جو ہمارے اللہ چاہتے ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں شریعت مطہرہ دی ہے، اس پر پابندی سے عمل کرنے والے بن جائیں. اور یہی اللہ والوں کا مقصود رہا ہر زمانے کے اندر. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے، لیکن انہی دلوں میں اترے گی جو دل سے اس کی سچی طلب لے کر بیٹھیں گے. تو فرماتے ہیں، تجھ پر افسوس، دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ تو صوفی ہے، حالانکہ تو سر تا پا قدورت ہے. جو مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس زمانے کا، یہ آج سے ہزار سال پہلے کی بات ہے، آج بھی ہماری ضرورت ہے. ان کو فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں صوفی ہیں. آج ہم نے بھی دعویٰ کرنے والوں کو صوفی سمجھ لیا. آج صوفی کے تعلق سے ہمارے دل میں صوفی کا نام سن کر ہمارے دل میں کوئی احترام کا جذبہ نہیں اٹھتا ہے، بلکہ منفی جذبہ ہی اٹھتا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے ایسے صوفی دیکھے ہیں، خود ہی ان کو صوفی کہہ دیا، چھوٹی چھوٹی داڑھی والی صوفی صاحب، صوفی صاحب. پھر اس کے ہم نے دیکھی گندی حرکتیں اور ان کے سکینڈل جو آج کل عام اخبارات میں آ جاتے ہیں. پھر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، خود ہی کر دیتے ہیں کہ صوفی ایسے ہوتے ہیں. اس لیے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہزار سال پہلے بتایا جا رہا ہے. اس کا مطلب اس زمانے میں ایسے لوگ تھے. حق اور باطل ہر زمانے میں رہا ہے. اہل حق نے حق کو نکھار کے پیش کیا، اور باطل کو بھی نکھارا، دیکھو اس سے بچ جاؤ. اس لیے فرما رہے ہیں کہ تجھ پر افسوس، تو دعویٰ یہ کرتا ہے صوفی، حالانکہ تو سر تا پا قدورت ہے، تیرے اندر گند ہی گند ہے، سر سے پاؤں تک جو ہے. صوفی تو وہ ہے جس کا باطن اور ظاہر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق کی وجہ سے صاف ہو جائے. مختصر الفاظ کے اندر سارے تصوف کا خلاصہ بیان کر دیا. صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی تو وہ ہے جس کا باطن، اب یہ باطن اللہ سے مانگے سمجھ میں آ جائے. باطن تو وطن سے ہے، اب پیٹ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے نا، تو یہاں مراد روحانی وطن ہے، جو ہمارا دل ہے چھپا ہوا، ہمارے اندر کی خواہشات ہیں، ہمارے اندر کے ارادے جو ہیں. ہر کوئی جانتا ہے اپنے اندر کو. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ صوفی تو ہے جس کا باطن اور ظاہر، یعنی اندر سے بھی اور ظاہر سے بھی صرف صاف نہیں کہہ رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کے صاف ہو جائے، اصل یہ ہے. یعنی ہمیں جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو بندگی کے لیے ہے، بندگی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے اوپر. اسی کو فرما رہے ہیں کہ صوفی تو ہے جس کا باطن اور ظاہر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کیسے صاف ہو جائے، بس یہ ہے. آج کل کہتے ہیں نا جی، یہ معرفت یہ گلنا کر رہے ہیں، خلاف شریعت ہے، اول فول بکرا ہے، معرفت میں گلنا کر رہے ہیں، ہمیں آج تک نہیں ایسا جی. ہم نے بھی ایسے دیکھے اس زمانے میں جبکہ دین کی طرف میلان نہیں تھا، لیکن پھر بھی دل نے مانا نہیں تھا. ہمارے کو عزیز تھے، فیصلہ آباد گئے تھے، ان کے کوئی پیر صاحب آئے ہوئے تھے، داڑھی تو تھی، نماز بالکل نہیں، وہ باتیں ایسی کچھ ہیں. وہ جب آئے ہیں تو عورتوں نے اپنے دوپٹے سر سے اتار کے اور بچھا دیے، اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور جو اول فل بک رہے ہیں کہ یہ سارا قرآن ہے، یہی قرآن ہے، عقیدہ بھی کیا بنا دیا ہے، ان کی باتوں قرآن دے رہے ہیں. کوئی اس میں حالانکہ اس وقت دین نہیں تھا، میں اپنے اندر بتا رہا ہوں. یعنی عید اللہ کا شکر اللہ نے فضل فرما دی ہے، مسلمان تو خیر تھے پہلے ہی، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن دینی زندگی تب خود، لیکن یہ انکار دل نے اندر سے انکار کیا، یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ کیسے پیر ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، صوفی تو وہ ہے جس کا باطن اور ظاہر دونوں چیزیں، ایک تو ظاہر تو نظر آ رہا نا، یہ بھی شریعت کے مطابق ہو، کتاب اللہ کے مطابق ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کے مطابق ہو، ہیں، اور اس کے ساتھ جو اندر کی اور جو صفائی ہے ہیں وہ بھی صاف ہو، لیکن صاف کس پر ہو؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی وجہ سے. بس جوں جوں اس کی صفائی بڑھے گی، وہ اپنی ہستی کے سمندر سے نکلتا ہے، اور صفائی قلب کے سبب اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنی مشیت کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. صفائی ہوگی تو صفائی کیا ہوگی؟ یہ بتا رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ظاہری بھی باطنی بھی، اور صفائی جب بڑھے گی اس کا اظہار ہوگا، یہ اپنی ہستی کے سمندر سے نکل جائے گا. اپنی ہستی میں نے کیا، میں یہ کروں گا، میں یوں ہوں، میں ہوں، ہے نا، میں، یہ نکل جائے گا. پھر دل کے اندر جو ہے جب اللہ کی محبت جاگزی ہوتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہوتی ہے، اور دل کے اندر جب صفائی آتی ہے، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو دل کے اندر کا ایک ذوق بیدار ہوتا ہے، ایک وجدان بیدار ہوتا ہے، اس کا دل باقاعدہ وہ چیزیں محسوس کرتا ہے جو عام طور پر نہیں کی جاتی. تو اس کا دل اس کو دکھا رہا ہوتا ہے اللہ کی قدرت ہر چیز کے اندر جو جاری ہے، یہاں تک اپنے اندر بھی اس کا دل اس کو دکھا رہا ہے کہ میں نہیں بول رہا، بلایا جا رہا ہوں. متصرف حقیقی اللہ کی ذات ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، میں نکل جاتی ہے، میں نہیں، میں کچھ نہیں، اصل کون ہے؟ اللہ. اور جب یہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو ساتھ اپنی ہستی، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، یہ پھر اس کے اندر ایک صادق جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایسی قوت، ایسی ہمت آتی ہے کہ ہم نے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کر، ہمارے نمونہ کس کو بنا کے بھیجا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 100% زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی محفوظ ہوگی. باہر کی تو تھی کہ چلو صحابہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی محفلوں میں آ رہے ہیں، گھر کی زندگی اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی جماعت دے دی، جن سے گھر کی زندگی سامنے آ گئی. آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے, سامنے آ گیا, کھل کے سامنے آ گئی ہے, تاکہ اتباع آسان ہو, گھریلو زندگی کا بھی, باہر کی زندگی کا بھی. تو یہ صفائی جیسے جیسے بڑھتی ہے, کہتے اپنی ہستی کے سمندر سے نکلتا ہے. یہ لفظ سمندر لائے ہیں, ترجمہ کیا ہے, اصل تو حضرت کا بیان یہ عربی میں ہے جس کا ترجمہ کیا حضرت ہمارے عاشق علی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو ہم پڑھ رہے ہیں, ہستی کے سمندر سے. انسان عجیب ہے, یہ میں کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے, اس کے اندر یہ کیا ہے, ایک پورا سمندر ہے, اس سے نکل جاتا ہے سمندر. انانیت کا کانٹا اللہ کرے اللہ سے مانگے نکل جائے, نکلتا بہت دیر میں ہے. میں کر دوں گا, تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں, تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے. تو یہاں یہ کہتا ہے کہ جب صفائی بڑھتی ہے تو اس کو نظر آتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میری حقیقت ہی کیا ہے, میری اصلیت کیا ہے. تو اپنی ہستی کے سمندر سے نکل جاتا ہے, وہ جو چاروں طرف سے اس کے اوپر جو حاوی ہوا ہوا نا, آج کل کی زمانے میں تو بہت زیادہ ہے. میں نے تحقیق کی جی, میں نے ریسرچ کی جی, میں نے یہ ایجاد کیے جی, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا, یہ نہیں, میں کوئی کام ہو گیا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کرا دی, تو نے سجھا دیا, تو نے سمجھا دیا, کہیں گندگی سے بچ گیا ہے تو میں بچ نہیں سکتا تھا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سنبھال لیا, تو نے بچا لیا. یعنی منسوب اپنے طرف کسی چیز کو نہیں کرتا, اپنی ہستی سے ایسے نکل جاتا ہے. صفائی قلب کے سبب اپنے ارادے, اپنے اختیار, اپنی مشیت کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. میرا کیا ارادہ, اس کی توفیق سے ہو گیا میری. لیکن آگے فرماتے ہیں, ساری خوبیوں کی جڑ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. ساری خوبی آپ کے اقوال میں, آپ کے افعال میں, آپ کے افکار کے اندر, پورا ہر شعبے کے اندر. اس لیے نمونہ فرمایا, نمونہ بنایا, نمونہ بنا کے سارے پہلو سامنے کر دیے. میں اس کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسے محفوظ فرما دی ہے, کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے. تو ساری خوبیوں کی جڑ کیا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اب اتباع کی تفصیل کیا فرمارے, آپ کے قول میں بھی اور فعل میں بھی. جتنا بھی بندہ کا قلب صاف ہوگا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا, کہ کسی چیز کا آپ اس کو حکم فرمائیں گے اور کس چیز کی ممانعت. آج کل بہت شوق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا, بڑے بڑے وظیفے پڑھے جاتے ہیں اس کے لیے, ہیں بڑے بڑے طریقے بتائے گئے ہیں. ایک بات تو پہلے جو ہے نا یہ ذہن نشین کر لیں کہ صرف زیارت سے بات نہیں بنتی. کافروں نے, مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا نہیں کی, ہیں کی نا, بہت زیادہ کی. ابو لہب نے کی, ہیں اور بڑے بڑے سب نے کی, منافقوں نے کی, منافقوں نے ایسی کی کہ مسجد نبوی کے اندر نماز بھی پڑھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے بھی تھے, نہیں بیٹھتے تھے جی, کیا فائدہ ہوا کچھ ان کو جی, کیا فرما دیا گیا, یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں, سب سے زیارت بھی کی, صحبت بھی اٹھائی. تو صرف زیارت سے بات نہیں ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرما رہے تھے اس وقت جنہوں نے زیارت کی ہے, زیارت سے فائدہ نہیں دیا, جنہوں نے اتباع کیا انہوں کو فائدہ ہوا. تو اب کو خواب میں زیارت کرے گا خاص صرف زیارت سے فائدہ ہو جائے گا؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک طبعی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے مسلمان کے اندر، جی چاہتا ہے کہ حضور کی زیارت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، فطری چیز ہے، بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جس کو زیارت ہو جائے. لیکن زیارت کے بعد ذمہ داری اور بڑھ گئی. اب زیارت تو اللہ نے کرا دی، اب شوق بڑھے اور اتباع کا. اگر اتباع نہیں ہے خالی زیارت کا فائدہ تو کیا فرماتے ہیں؟ ساری خوبیوں کی جڑ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. آپ کے قول میں بھی اور فعل میں بھی، جتنا بھی بندے کا قلب صاف ہو جائے ہوگا، اصل چیز تو یہ ہے، اصل گندگیاں جو چھپی ہوئی ہیں جس کا تو التفات نہیں ہے لیکن بندہ جانتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہے، ہر انسان اپنے نفس کو پہچانتا ہے. آپ نہیں پہچانتے مجھے، میں پہچانتا ہوں میرے اندر کیا ہے، میں جانتا ہوں. تو اصل صفائی تو یہ ہے، صوفی یہ ہے جس نے یہ صاف کر لیا اور نہیں دیکھ رہے اندر کیا ہے، میں جانتا ہوں. اور جن اللہ والوں کا دل صاف ہو جاتا ہے ان کا حال یہی ہوتا ہے. میں نے ایک واقعہ پہلے بیان کیا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ، ایک حکایت بیان کی ہے کسی زمانے کی. مشائخ ہر زمانے میں رہے ہیں، اللہ والے ہر زمانے میں رہے ہیں، اور اللہ والوں کے پاس لوگ آتے رہے ہیں. جیسے بھی آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک ذکر کی مجلس کے لیے، ایسی ذکر کی مجلس میں پتہ نہیں کتنی لگ رہی ہیں، بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں، پوری دنیا کے موجود ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں اور رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. تو جہاں اللہ والوں کے پاس مخلصین آتے ہیں، اخلاص والے، واقعی دل کی اخلاص، دل کی اصلاح کے لیے، اسی میں کوئی ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کے اندر میں یہ طلب تو ہوتی نہیں ہے کہ دل کی اصلاح ہو جائے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجمع بڑا ہے ان کے پاس، وہ بڑے بڑے دنیا دار بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مال والے بھی آئے ہوئے ہیں، چلو ان کے پاس اٹھے بیٹھیں گے، ہماری دنیاوی اغراض پوری ہو جائیں گی. یہ اندر کی ایک بات ہوتی ہے، ہے رہا. تو ایسا ہی واقعہ لکھا ہے حضرت نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں ایک صاحب ان کے پاس بڑی ہی محبت سے آتے تھے، بہت ہی، لیکن اندر میں یہ بات تھی، اس سے ظاہر ہو گئی بعد میں کہ ایک موقع پر اس نے اپنے حضرت سے کہا کہ مجھ پر کچھ ضرورت ہے میری، وہ فلاں کو آپ کہہ دیں میری ضرورت پوری کر دے. آپ کا تو اشارہ کریں گے، تو میرا گمان یہی تھا نا کہ اپنے حضرت کی بات کو وہ انکار نہیں کرے گا، میرا کام بن جائے گا. اب اللہ والے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کی غرض کیا ہے، اللہ سجھا دیتے ہیں. انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا، ہمارے جی رحمۃ فرمایا کرتے تھے، اپنی وجاہت استعمال کر کسی سے کام نکلوانا اپنی دینداری کو فروخت کر دینا ہے. وہ محبت سے ہمارے پاس آیا، عقیدے سے آیا ہوا، اس کی قیمت کا فائدہ تھا کہ ہم اپنی دنیاوی اغراض ان سے پوری کرائیں. یہ تو بہت چھوٹے درجے کی بات ہے، یہ تو بہت اونچے درجے کی بات ہے. ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، تبلیغ میں بھی اللہ کا شکر ہے وقت لگتا رہا. اس زمانے میں ریونٹ کے اندر، ہدایات کے اندر بڑی تفصیل سے بتایا جاتا تھا کہ خدمت کے دو بندے مقرر ہو جاتے ہیں، پوری جماعت کا کھانا پکاتے ہیں، لامحالہ بازار جائیں گے، بازار سے جا کے وہ لیں گے، آداب سکھائے جاتے ہیں سارے کے سارے. اس میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ دیکھو جب آپ سودا خریدو اور سودا خریدنے کے بعد اس کے ساتھ بھاؤ بناؤ، جو بھی کرنا ہے پیسے اس کو ادا کر دو، اب اس کو دین کی دعوت دو، اب دو. جب اس کو آپ سودا خرید کے پیسے ادا کر دیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کی اس باتوں سے متاثر ہو کے رعایت کر دی اس نے آپ کو کہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ہم تو خوش ہو جائیں گے. لیکن وہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے یہ اپنی دینداری آپ نے بیچ ڈالی. کیا آپ نے بات کی ہے نا اس سے؟ آج تو عام ہے اپنا بندہ رعایت کراؤ، ہے نا، یعنی اپنا بندہ ہے اس کا نقصان کرو، رعایت کرنا اس کا نقصان تو ہوا نا، بجائے اس کے یہ جذبہ ہو کہ اپنا بندہ ہے تو زیادہ فائدہ پہنچاؤں. ایک جذبہ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ ہے صفائی, یہ فرق ہے, ظاہر ایک ہے. تو یہ حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اپنی وجاہت کو استعمال کر کام نکلوانا جو ہے نا, یہ اپنے دین کو فروخت کر دینا. تو ایسے وہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں ہیں, تو انہوں نے فرمائش کی ہیں, بڑے مانوس تھے, بڑے قریب تھے, بڑی واہ واہ کرتے تھے ہیں, کہ حضرت نے مسئلے نہیں سمجھی تو انہوں نے اس کو نہیں کہا. بس یہی جب نہ کہنا تھا اب ساری عقیدت ختم ہو گئی. کیوں؟ دل کی اصلاح غرض تھی ہی نہیں. جو ہوتی غرض تو تھی کہ اس مجمع کے اندر سے میرا کوئی دنیا کا کام بن جائے گا, تو غصہ آ گیا ہے کہ ایک چھوٹی بات میری نہیں مانی حضرت نے ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, ایک نظم لکھی حضرت کے خلاف اشعار کے اندر, جی کہاں عقیدت کا اظہار, کہا غرض پوری نہ ہوئی تو حضرت کے خلاف, ایک لمبی چھوڑی نظم, بہت کچھ کہا. وہ سارا موجود ہے حکایات میں موجود. میں اسی کی بات کر رہا ہوں, میں مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کا. جو ہے اچھا اب اس سب نے لکھ دیجیے, حضرت ناراض نہیں ہوئے, اس سے ناراض نہیں ہوئے, بلکہ کیا کہا, کہا کہ بھائی تیرا میرا تعلق تو چند سال کا ہے, میرا اور ہاں آپ کا تعلق چند سال کا ہے, یہ چند سال کی برائیاں آپ کو معلوم ہوئی ہیں, اور میرا میرے نفس کے ساتھ تعلق جو ہے نا سالہ سال کا ہے, میں تم سے زیادہ جانتا ہوں میرے نفس سے کیا برائیاں. یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے پر میرے یہ ہے, اس کو ڈانٹا نہیں بلکہ اقرار کیا کہ تم نے کم بتائیاں, میں تو زیادہ دوں. یہ جس کی اپنے اندر نظر ہوتی ہے, جو اپنے اندر جھانکتا ہے, تو کیا فرماتے ہیں کہ یہ صفائی کی بات ہو رہی, کہ جتنا بھی بندے کا قلب صاف ہوگا وہ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا. لیکن یہ عام نہیں ہے, یہ بتا دوں, ہر ایک کے لیے وہ تو مربی حقیقی اللہ کی ذات ہے, وہ جانتے ہیں کب کرانی ہے کس کو, کب کس کو نہیں کرانی ہے. جی لیکن یہ ہے کہ جس کو زیارت ہوئی ہے, اگر اتباع شریعت اتباع سنت ہے اس زیارت کا فائدہ ہوگا, اگر نہیں ہے تو دوسروں کو بھی ہو سکتی. ایک لاہور میں کوئی ایسا حلقہ تھا خلاف شریعت, وہاں لڑکیاں بال کھول کے ناچتی تھیں محفل کے اندر, مجھے بتایا گیا کسی نے, گھن آتی ہے ہمیں تو سن کر نا. وہ لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں حضور کی زیارت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے تھے کہ دیکھو یہ کتنی خوش نصیب ہیں, اور ان کا ظاہر کیا ہے, اچھی چیز ہے وہاں پر. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ بتاؤ جو جس کا حلیہ خلاف شریعت ہے یہ کہہ رہی ہے زیارت ہوتی, کیا اس کا قول صحیح ہے, قابل اعتبار ہے یہ؟ کہتے ہم تو اسی میں بھولنا پڑے گا کہ شیطان حضور کی شکل نہیں بناتا, یہ بات اپنی جگہ پکی ہے, لیکن یہ جو دعویٰ کر رہی ہے کیا واقعی ہوئی ہے اس کو زیارت کی نہیں. تو بعض اوقات ان چیزوں میں ابھی پھنس جاتا ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ ساری خوبیوں کی جڑ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قول میں بھی اور فعل میں بھی, یہ ہے اصل تصوف, کہ جب دل کی صفائی ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت محبوب ہو جاتی ہے, اتباع آسان ہو جاتا ہے قول میں بھی فعل میں بھی. اس لیے فرما رہے ہیں اب اس کو جو زیارت ہوگی اس کو دوسرے کو بھی ہو سکتی ہے, میں کر دیا نا استدراجن, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے خرق عادت, عادت کے خلاف عام نہیں ہے. ہر کی عادت اگر متبع سنت متبع شریعت کو ہوئی ہے تو وہ تو قابل اتباع ہے, کافر کو بھی ہوگی مشرق کو بھی ہوگی, ہو سکتی ہے, قابل اتباع وہ نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں اب یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا تو کسی چیز کا آپ اس کو حکم فرمائیں گے اور کسی چیز کی معنیت. اب تربیت براہ راست شروع ہو گئی, لیکن کب ہوئی, دل جب صاف ہوا ہے. اب فرمائیں گے یہ کر لے یہ نہ کر, وہ سب تاپا قلب بن جائے گا. اللہ اکبر. ترجمہ بھی انہوں نے کمال کر دی ہے. اب لفظ کیا لائے ہیں, سر تاپا قلب بن جائے گا, سر سے پاؤں تک. اب اسی سے اندازہ لگائیں قلب, اصل قلب کیا ہے. ہم تو اسی کو کہیں گے گوشت کے ٹکڑے کو, کیوں جی, ہمارے نزدیک دل یہی ہے نا. یہاں یہ نہیں, اس کے اندر جو ارادے کی قوت ہے اصل قلب یہ ہے, جو تحریک اس کے اندر سے اٹھی ہے, جو حاکم ہے. اس لیے نا اس دل کے اندر ایک دل ہے, مخفی ہے, ہمارے سمجھتے بے کیف ہے, اس کی کیفیت ہی معلوم نہیں کہ ہے کیا. ایسے نہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگا کون دلا دیا جانے ہو, یہ صاحب دل کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ دل نہیں ان کی, یہ والا دل تو ہے جو دھڑکتا ہے, یہی دل نہیں ہے. اس دل کے اندر چیز جو ہے مخفی ہے, وہ اس کے ارادے کی قوت ہے, مخفی ہے. تو یہ کیا سب تاپا قلب بن جائے گا, یعنی اب سر سے پاؤں تک یہ ہے اس شفافت کی وجہ سے, اس پاکیزگی کی وجہ سے. اب یہ خلاف شریعت کے بالکل اس کا آزاد جاروں میں سے کوئی استعمال نہیں ہوگا. خیالات میں پاکیزگی, اس کی حرکات سکنات میں پاکیزگی, آزاد جوار اس کے خلاف چلیں گے نہیں. اس کے لیے ماتے اس کا جسم کنارے ہو جائے گا. جسم سے مراد یہاں پر یہ منفی جذبات جو ہیں, اب اس کے قوت ارادی جو ہے نا اس سے چلائے گی, وہ بن جائے گا خفا بلا ظہور, صفائی بلا قدورت. یہ ذوقی باتیں ہیں, اصطلاحات ہیں, یہ مخفی ہو جائے گا, ظاہر نہیں ہوگا, اور اس کی صفائی ہوگی بغیر میل کے. اس کا ظاہری پوست ایک کنارے ہو جائے گا, وہ مغز بلا پوست رہ جائے گا. اخروٹ کو توڑا, بادام کو توڑا, چھلکوں کے کیا کیا, وہ پھینک دیا, اب کیا تھا اس میں مغز, یہ مغز بن جائے گا. اس کا ظاہری پوست ایک کنارے ہو جائے گا, مغز بلا پوست کے بغیر چھلکے. اس کو معنوی حیثیت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی, معنوی حیثیت سے. سبحان اللہ. پھر عرض کر دوں یہ ذوقی باتیں ہیں, میں نے پڑھ دی آپ نے سن لی. اس کو معنوی حیثیت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی, یعنی اب اس کی ایک ادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہو جائے گی, اور اس کا قلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی معیت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کے سامنے پرورش پائے گا. ابھی خرچ عادت ہو گئے. اس کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک میں ہوگا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی طرف سے عرض معروف کرنے والے اور واسطہ ہوں گے. اب یہ اونچی درجے کی باتیں آ رہی ہیں نا, ہماری عقول سے ذرا اونچی ہیں, عقلوں سے اوپر ہیں. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے لیکن سمجھے گا وہی جس کے قلب کے اندر صفائی آ جائے گی. اب اس کے دل کی صفائی, دل کے اندر کی اصلی دل کی جو ہو رہی ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں, آپ کی پرورش سے, آپ کے دستے مبارک سے, آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی طرف سے عرض معروض کرنے والے واسطہ ہوں گے. لیکن فرماتے قلب سے سب کا نکالنا اتنا مشکل کام ہے جیسے اٹل پہاڑوں کا اکھاڑنا. اتنی باتیں فرما دی حضرت نے, اخیر میں کیا بتا رہے ہیں, ہر بندہ دعویٰ کر لے کہ میں صوفی بن گیا ہوں جیسے آج کہہ دیتے ہیں. یہ صفائی اتنی آسان نہیں ہے, اتنی آسان نہیں ہے ان سب کو نکال کے صاف کرنا, اتنا مشکل جیسے اٹل پہاڑوں کا اکھاڑنا. پہاڑ کا اکھاڑنا میں نے ذکر کیا تھا نا, 75 کی بات ہے, پاکستان جانا ہوا جماعت کے ساتھ، جنوری کا مہینہ، برف خوب پڑی ہوئی تھی اس زمانے میں، شہر ریشم بن رہی تھی، اب تو خیر بن گئی، ابھی اور بن رہی ہیں سارے علاقے کے اندر، اس زمانے بن رہی تھی، ابھی پل نہیں تھے، بلکہ اتنا خطرناک تھا جالا جس سے دریا پار کرتے تھے۔ جالا کیا تھا؟ بھینس کی چار کھالیں جو ہیں نا، گائے یا بھینس کی، اس میں ہوا بھر کے نا اس کے اوپر لکڑی رکھی ہوئی تھی، ایسے ایسے کراس، بس کوئی کنارہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، چپوں سے چلاتے تھے اس کو، دریا بھی پہاڑی شور، اس کی پھر فلو بھی ہے، پانی اوپر سے نیچے جا رہا ہے نا، اندازہ لگا لیں، اتنا وہ خوفناک منظر ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا معمول تھا بڑے مزے سے دریا پار کر رہے ہیں، کوئی سارا نہیں ہے، سامان بھی اسی پر ہے، کافی بڑا ہوتا تھا وہ، وہ بندے دو دو ادھر دو ادھر چپکی چپ چپو چپو سے، وہ خوفناک منظر ہوتا تھا۔ اب تو پل بن گئے نا، اب تو وہاں پر میرا جانے سنا ہے، اب پل بن گئے۔ بات بتانا چاہ رہا ہوں، شہر ریشم اس پر بن رہی تھی، اتنا زوردار دھماکہ ہوتا تھا، پوری وادی کے اندر ایسی گونج ہوتی تھی اس دھماکے کی، پتھر اتنا ہی ٹوٹتا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ ڈرل کر کے نا اس کے اندر بارود بھر دیتے تھے نا، پھر اس کو لگاتے تھے، اس کے بعد اس کو جناب وہ اڑتا تھا، ٹوٹا کتنا دھماکہ، تو پوری وادی جی ہے لرز گئی، اور وہ کتنا نکلا، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس وقت اس زمانے میں دیکھا ہے، یہاں یہ فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ دل کے اندر سے یہ نکالنا، دل کی صفائی، اتنا مشکل کام ہے جیسے اٹل پہاڑوں کا اکھاڑنا۔ اس کو مجاہدوں کی کوشکن کدالوں سے اور سخت مشقتوں کی برداشت اور آفتیں نازل ہونے پر بڑے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ خود گزر گئے فرما رہے ہیں نا، یہ اپنی آپ بیتی بتا رہے ہیں، اللہ نے ایسا مقام ایسے نہیں عطا فرمایا کہ آج تک ان کی محبت دلوں کے اندر ہے، آج تک جو ہم ان کے کلام پڑھ رہے ہیں، آج تک فائدہ ہو رہا ہے، ہزار سال پہلے کی باتیں، آج بھی نا، آج بھی ان کو محبت احترام سے یاد کیا جا رہا ہے، یہ سارا یہ کام کیا انہوں نے۔ اب مجاہدوں کو کوشکن کدالوں کے لیے، عام کدال سے پتھر ٹوٹے گا؟ میں ابھی تو خیر نیا طریقہ نکلا بارود کا جو بتا رہا ہوں، اس میں بھی کتنی مشکل ہو رہی، اس زمانے میں خاص خاص کدال ہوگی نا راستہ بنانے کے لیے، جو ہے نا سخت مشکل۔ اور پھر آفتیں نازل ہونے پر بڑے صبر کرنے کی ضرورت ہے، آفتیں تو نازل ہوں گی، حالات تو آئیں گے، مصائب تو آئیں گے، ناگواریاں تو آئیں گی، صبر کی ضرورت ہے۔ تم اس شے کے طالب نہ ہو جو تمہارے ہاتھ نہ آئے، یہ تمہارے لیے غنیمت ہے کہ قرآن پر عمل کرو، مسلمان بن جاؤ۔ لو جی کتنی آسان بات بتا دی، اس شے کے طالب نہ ہو جو تمہارے ہاتھ نہ آئے۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا طلب کرتے ہیں، تو یہ بھی ہے، اگر اس راستے میں چل بھی پڑے، تصوف کے اندر بھی کشف ہونا چاہیے، سن کے کسی کو کشف ہو رہا ہے، اس کو غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، کچھ کرامتیں ظاہر ہوں، کہتے ہیں یہی غنیمت ہے، قرآن پر عمل کرو، مسلمان بن جاؤ، بس یعنی یہی صلاحیت مل جائے، نفس کے ساتھ مقابلہ کر کے ہے، نفس کو زیر کر کے اس کی غلامی سے نکل کر ہم قرآن پر عمل کریں، مسلمان بن جائیں۔ مبارک ہے تمہارے لیے کہ قیامت کے دن مسلمان کے گروہ میں رہو، اللہ ہمیں بھی فرما دے۔ مبارک ہے تمہارے لیے کہ قیامت کے دن مسلمان کے گروہ میں رہو اور کافروں کے گروہ میں شامل نہ ہو، اللہ بچائے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ بڑی نعمت ہے اگر جنت کی زمین یا اس کے دروازے پر بیٹھنا ہی مل جائے۔ لو جی کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ بڑی نعمت ہے کہ جنت کی زمین یا اس کے دروازے پہ بیٹھنا، اور دوزخ کے طبقات والوں میں نہ ہو، اللہ ہماری سب کی حفاظت سنائے۔ یہ ہے صوفی دین، یہ ہے اصل تصوف، ان مجالس سے، اس ذکر فکر سے، اس تعلق سے اپنے دل میں یہ حاصل کرنا ہے مجھے، یہ ہے اصل صفائی. ورنہ واز گوئی کی حوث میں پڑھ کر نفاق، ریا، شرک خفی کی بدل کسی نہ کسی طبقہ جہنم میں جا پڑو گے. اللہ بچائے ہمیں. پھر لوگوں کو میں دینا واز کرنا شروع کر دوں، شہرت ہو جائے، میری تعریف کرنے والے بن جائیں، اس حوث میں نفاق، ریا، شرک خفی، اندر سے دھیان لگا ہوا ہے کہ میری یہ مدد کر دے، اس سے مجھے یہ مل جائے، اس سے شرک خفی، اللہ بچائے، شرک خفی سے بھی کسی نہ کسی طبقہ جہنم میں جا پڑو. انکسار اختیار کرو، انکسار، اللہ کرے انکساری بھی سمجھ میں آ جائے. اصل انکساری کیا ہے؟ نخوت والے نہ بنو. انکسار بلند کیا کرتا ہے، نخوت نیچا دکھاتی ہے. آج کل تم خبردا کہتا ہے، تم پتہ نہیں میں کون ہے، بڑا ہی بننا چاہتا ہے نا، یہاں کہتے ہیں انکساری اختیار کرو. انکسار بلند کرتا، جو اپنے آپ، یعنی اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تواضع کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اسی کو اللہ بلندی پر پہنچاتے ہیں. نقفت نیچا دکھاتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جس نے اللہ واسطے انکسار برتا، حق تعالیٰ اس کو بلند فرمائے گا. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، یعنی انکساری، تو حق تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، بلند کیا کرتا ہے، اور نخوت نیچا دکھاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اللہ واسطے انکسار برتا، حق تعالیٰ اس کو بلند فرمائے گا. فل جب ہر وقت حق تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ اکبر، اسی کی محنت ہے ساری. قلب سے مراد ہمارا اندرون ہے، ہر وقت حق تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، اسی کے لیے ذکر کی مشق ہے. تو اس کو معرفت، علم، توحید، توکل اور جملہ ما سوا اللہ سے اعراض نصیب ہوتا ہے. حل جب ہر وقت حق تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، اس لیے صوفیہ کے اندر ذکر کی مشق کرائی جاتی ہے. یہی ہے نا، ہمارے یہاں ذکر قلبی، ذکر خفیہ، کہیں جہر کے ساتھ ہے، مقصود سب کا ایک ہی ہے. یہ ہے اصل کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے لگے، دھیان خیال. ان تعبد اللہ کانک تراہ و ان لم تکن تراہ فانہ یراک، حدیث جبریل ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تو نہیں دیکھتا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. ایک تو یقین یہ ہے، یہ بھی ذوقی چیز ہے کہ یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس دنیا میں ان آنکھوں سے ممکن نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن دل کے اندر کا ایک حادثہ بیدار ہوتا ہے تو اس کو تو یقین کی ایسی کیفیت ملتی ہے کہ اس کا دل محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ کہ وہ ہر چیز میں اس کی قدرت مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا تصرف مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی ذات سے نظر ہٹی ہوتی ہے، اس کے افعال کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے تصرف کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا دل سب سے ہٹ جاتا ہے. کسی نے کچھ آ کے مدد کر دی، اس کا دل دکھا رہا کہ یہ کون ہوتا ہے، اللہ نے اس کے دل کو مسخر کر دیا. وہ ہاتھ دیکھ رہا ہے دینے والا، نظر کیا آ رہا ہے، لیکن اس کا دل دکھا رہا کہ یہ دکھا رہا ہے اس کو، یہ نہیں، وہ دلایا جا رہا ہے. کسی نے اگر اس کو تنگ کیا ہے تو یہ سمجھتا ہے اللہ نے میری کسی غلطی سے مجھ پر اس کو مسلط کر دیا، اس کی نظر اس سے ہٹ جاتی ہے. پھر عرض کر دوں، یہ ذوقی چیز ہے. ذوق کا تعلق ذائقہ، چکھنا، یہ ذائقہ مختلف ہوتا ہے نا، ہم تو ایک ہی جانتے ہیں، کیا کھانے کا ذائقہ آج کل تو یہی ہے نا، نئی نئی ڈشیں یہی ہیں، یہی ہے نا، حواس بہت سارے ہیں. چکھنے کا تو اپنی جگہ پر ہے, خوشبو لگائی کسی نے کہنے مزہ آ گیا, اتنی بہترین خوشبو, کوئی چکھنا شروع کر دے کیوں نہیں, خوشبو کی شیشی کھول لے منہ میں ڈالے, مزیدار آئے گا مزہ, کڑوی لگے گی. ہر ایک کا اپنا ذوق ہے, احساس اپنا ہے, سننے کا اپنا احساس. قاری تلاوت کر رہا ہو ماشاء اللہ تو پھر حرم کے اندر اللہ اکبر مزہ آ جاتا ہے, تب کا تو یہی مزہ ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ کی حکایت بیان کی ہے, ڈر بھی لگا ہے بتاتے ہیں لیکن بتائی ہوں, کچھ اور مطلب لے جانا. کسی نے کہا حافظ جی سے کہا کہ شادی میں بڑا مزہ ہے, بولا بالا سادہ سا تھا, اس نے شادی کر لی, بیوی گھر لے آئے, روٹی لگا لگا کے اس کو کھا رہا ہے, مزہ نہیں تو آ رہا ہے. لکھا ہے بعض کا لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سادے سے, آئے گا مزہ ایسے, کہتے ہمیں تو کوئی مزہ نہیں آیا, کہا تھا شادی کر لو بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ اس کو صرف اسی کا پتا تھا, پھر کسی نے اس کو بتایا تو پھر پتا چلا. تو معاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لذت اور مزہ جو ہے اس کی جگہیں, ہاں لمس ہیں, مزہ آ جاتا ہے نا, جگہ ایسی پھول کے اوپر, ذرا ایک پھول ہے گلاب کا ہاتھ پھیرو ہیں, آ جائے گا مزہ, کہ وہ مزہ اپنی جگہ ہے, خوشبو کا ناک نے لیا ہے, لمس کا اس نے لیا اور اس کے رنگ کا آنکھ نے لے لیا مزہ ہے. ہر مزے کا اپنا ہے, اسی طریقے سے جہاں قلب کا ذکر کیا جائے گا نا اس کا مزہ اور ہے, ہم اس سے ناشنا الا ماشاء اللہ, جس کا اللہ احساس بیدار کر دیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, قلب جب ہر وقت اللہ تعالی کی یاد میں رہتا ہے تو اس کو معرفت, علم, توحید, توکل اور جملہ ما سوا اللہ سے اعراض نصیب ہوتا ہے. ہر وقت ذکر میں رہنا دنیا و آخرت میں ہمیشہ بھلائی کا سبب ہے. قلب جب درست ہو جاتا ہے تو ذکر ہر وقت اس میں رہنے لگتا ہے اور اس کی ہر جانب اور سارے بدن پر لکھ دیا جاتا ہے. بس جب اس کی آنکھیں سو جاتی ہیں مگر اس کا قلب اپنے پروردگار کی فکر میں لگا رہتا ہے, اور وہ اس ذکر قلبی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارث بنتا ہے. یہ ساری باتیں جو میں نے پڑھی آپ نے سن لی, یہ ساری ذوقی ہیں. اللہ سے مانگو کہ ہمارے دل کا بھی وہ حاصہ بیدار ہو جائے. ایسے نہیں کہ دل دریا سمندروں دوں گا, کون دلاں دیا جانے ہو, ہم نہیں جانتے. ہاں یہ اس کے بقدر جتنی جس کو معرفت نصیب ہوتی ہے, جتنی صفائی آتی ہے اس کے بقدر یہ ایک اندرونی چیز ہے. میں نے اشارہ کیا نا یہ ظاہری احساسات کی طرف, وہ باطنی احساس ایک اور چیز ہے جس میں یہ اللہ والے سرشار ہیں. لیکن یہ بات پکی ہے کہ یہ جو سرشاری ہے یہ دل کی صفائی کے بغیر ممکن نہیں. کوئی گندگیوں میں لگا ہوا اور کہہ رہا ہے مجھے معرفت مل گئی ہے, جھوٹا ہے. گندی لذتوں میں کہہ رہا ہے کہ مجھے مل گئی ہے, جھوٹا ہے. یہ حقیقی لذت جو ہے یہ جب تک قد درست نہیں ہوتا, جس کی طرح ہر ترغیب دے رہی ہیں, یہی تو تصوف ہے, یہی تو صوفی ہیں, یہی تو بتا رہے ہیں. ہر ایک کو صوفی نہ کہو, یہ ہے اس کو درست کرو. جب قد درست ہو جاتا ہے تو ذکر اس میں ہر وقت رہنے لگتا ہے کہ اس کی ہر جانب اور سارے بدن پر لکھ دیا جاتا ہے, بس اس کی آنکھیں سو جاتی ہیں مگر اس کا قلب اپنے پروردگار کی فکر میں لگا رہتا ہے. اس سے اس ذکر قلبی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارث بنتا ہے. ایک بزرگ تھے جو بعض راتوں بلا ضرورت بھی سو جانے کا اہتمام کرتے اور بتکلف نیند لایا کرتے تھے. اللہ اکبر, بزرگوں کا بھی عجیب معاملات ہیں. ایک بزرگ تھے جو بعض راتوں میں بلا ضرورت سو جاتے, سو جانے کا اہتمام کرتے, بتکلف نیند لایا کرتے تھے. پس کسی نے ان سے وجہ پوچھی, انہوں نے فرمایا کہ میرا قلب واسطہ خواب اپنے پروردگار کی زیارت کیا کرتا ہے. خواب میں تو کہتے میں سوں, خواب تو نیند میں ہی آئے گا, یہ کسی کیفیت کے غلبے سے جب ان پر یہ غلبہ کرتی ہے تو کیا کرتے ہیں, جان بوجھ کے اہتمام سے کیا کرتے ہیں, میں سو جاؤں. حضرت مولانا الیاس احمد اللہ علیہ کے ملفوظات پہ پڑھا حضرت کا بھی، خواب میں بہت چیزیں کھلتی تھیں آپ پر، تو فرماتے تھے مجھے سونے دو، اہتمام وہ بھی کرتے تھے سر، یہ میں نے ان کا پڑھا ایک جگہ کو، یہ ابھی کی بات ہے، تھوڑا سے پہلے ہے نا، اور یہ ہزار سال پہلے کی بات اس وقت نہیں ہے۔ اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہیں، لیکن پھر عرض کر دوں، فرماتے ان کا قول سچا تھا، کیونکہ سچی خواب بھی ایک قسم کی وحی خداوندی ہے، لہذا ان کی آنکھ کی ٹھنڈک نیند ہی میں تھی۔ یہ ان بزرگ، یہ 59ویں مجلس اس پر ختم ہو گئی ہے۔ حضرت کی اکثر مجلس کے بعد دعا آتی ہے، اس پہ دعا نہیں ہے، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والوں نے جہاں تک سنا لکھ دیا۔ اس زمانے میں آج کل تو ہے نا، آج کل تو یہ لگا رکھا ہے انہوں نے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پہلے یہ تو نہیں تھا نا، لکھنا ہوتا تھا نا، کتنا ماہر کیوں نہ ہو، انسان ہے نا، تو کسی وجہ سے کوئی رہ گیا تو امانت یہ ہے، خیانت نہیں کی، جہاں انہوں نے اخیر مجلس شرکت کی تو اس کو لکھ دیا، جہاں نہیں کی رہ گیا تو چھوڑ دیا۔ عام آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخیر میں دعا ضرور ہے، خاص کم سے کم اتنی ہو کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں خوبی عطا فرما، آخر میں خوبی عطا فرما، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرۃ حسنا واقنا عذاب النار، کم سے کم یہ ضرور ہوتی ہے۔ لیکن جہاں نہیں آئی اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ پورا نقل نہیں ہو سکا، کچھ رہ گیا ہے۔ تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی صحیح شعور عطا فرما دے۔ اس لیے بات بار بار یہاں عرض کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی کہ ہم مقصد کو سامنے رکھیں، ہمارا یہاں آنا یا کہیں اور کسی اصلاحی مجلس میں جانا، دل کی اصلاح ہی کی نیت سے ہو تو پھر دل کی اصلاح ہوگی، اصلاح یہ ہے جی، کشف، کرامت، کیفیات مقصود نہیں ہے، بائی پروڈکٹ تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے، کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، کیفیات کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت آ جائے کہ اللہ کی ہر اطاعت محبوب ہو جائے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں شدت سے نفرت ہو، جیسے گندگی سے گھن آتی ہے، تو بھائی اسی دل کی صفائی کے لیے، دل کے اندر اس ہمت اور قوت کو حاصل کرنے کے لیے کہ شریعت مطہرہ سراسر ہمیں محبوب اور مرغوب ہو جائے، یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے ذکر قلبی کی مشق۔ اس لیے بار بار یہ بات کہی جائے گی، یہی ہے نہیں ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے ذکر قلبی، جس کی ہمارے مشق کی جاتی ہے، یہ راج کے طریقے ہیں، لیکن اصل یہ ہے، اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رہے گی تو اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دیں گے۔ تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کی حقیقت دلوں کو کھول دے اور اس کے لیے صحیح طریقے پر محنت کرنے والا بنا دے۔ تو ہمارا مشق اس کی ہوتی ہے ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی، جس کا مشکل حکم بھی ہے، وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ یہ فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یہاں جی سے مراد کیا ہے، دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، نہیں چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو، غفلت میں سے نہ ہو۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو۔ اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے اسم سے یاد کرو، اس کے نام سے یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ یاد کرو۔ تبتل یہ ہے کہ تنہائی میں، کوئی نہ پاس ہو، کوئی ہمیں نہ دیکھے، ہم نہ کسی کو دیکھیں، تو یہ جو قوت لینی ہے دل کے، جتنی باتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں اور سنی ہیں، اس کے لیے یہ ہے۔ اللہ کرے ہمیں ضرورت کا احساس ہو جائے، جس کو ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہے، یہ بھی ہم ضروری سمجھیں کہ ہماری ضرورت ہے، اس سے ہمیں آسانی ہوگی۔ یہ علیحدگی میں بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، اللہ پاک ہمارے حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بہت زور دیتے تھے تبتل کا، کہ تبتل سے کرو، میں کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک غریب ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت غریب آدمی ہے, ایک ہی کمرہ ہے. ہوتا ہے نا, بہت لوگ ایسے ہیں, ہم نے خود دیکھا. اب ہم سوچتے ہیں, ہاں ابھی پچھلے دن ملنے بھی ساتھی آئے تھے, ان کے پوتے کیا پڑپوتے, تو ان کا گھر ہمارے سے ایک ہی کمرہ تھا, بلکہ اس میں ہم نے چار پائیے ہیں نا, میں سعودیہ میں ہی دیکھے, وہاں پر کنسٹرکشن کیمپ کے اندر ایسے ہوتے تھے. تو حضرت سے کہا کہ کمرہ ہی ایک ہے, عیالدار ہے, تو کیسے تبتل کریں گے؟ حضرت نے کیا عجیب بات سنائی, دین بڑا آسان ہے کہ چادر اوڑھ کے لیٹ جائے, بس اتنا ہی کافی ہے, یہ تبتل ہو گیا. چادر اوڑھ کے اتنی جگہ تو مل جائے گی لیٹنے کے لیے نا, اور ذکر کرنا شروع. کتنا آسان. اب باقی بات یہ ہے کہ یہ تو باقی تجربے کی باتیں ہیں, پھر مشاہدے کی باتیں ہیں. اخلاص سے لگ جائے, تھوڑا سا امتحان تو ہوگا دل کو جمانے کے لیے, پھر جب جم جاتا ہے پھر تو. میں نے بہت دفعہ سنایا واقعہ, ہمارے نسیم صاحب کا بی ایچ اے کے اندر ریلوے سے اکاؤنٹنٹ ریٹائر ہوئے تھے, ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے خود بتایا مجھے ملنے آئے کہ میں نے بیوی سے کہہ دیا, بچوں کو جو میں نے کرنا تھا کر دیا, ڈیفینس میں گھر بنا دیا, تو میں سب کچھ بچوں فاروق سب کی تربیت کر کے اب میں اور میرا اللہ, اب میرا گھر میں انتظار نہ کرنا, جب بھوک لگے آ کے کھا لوں گا, مسجد میں رہ بیٹھے. حضرت کی مثال کے بعد آیا, میں نے کتنی بار سنایا کہا کہ جی ہم, اب پتہ چلا کہ آپ کو بھی اجازت ہے. سچی بات ہے, ہم تو یتیم ہو گئے. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضرت کے پاس جاتے تھے, اب میں آپ کے پاس آیا کروں گا, تو میرا معمول یہ ہے کہ میں مسجد والوں میں چابی دے دیا نشاد, پہلے تو اللہ اکبر نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہر وقت مسجد بیٹھا رہتا ہے, تو انہوں نے چابی دے دی, تو اپنا لگے رہتے تھے. تو پہلے تبلیغ سے بھی تعلق ان کا, اور ادھر بھی ذکر سے بھی تعلق, اپنے ریلوے کی ڈیوٹی بھی بچوں کو بھی, اب فارغ ہو. کہتے اللہ نے مجھے فارغ کر دیا, فراغت کو نے صحیح استعمال کیا, وہ بندہ واحد میں نے دیکھا تھا. کہتے میں 10-11 گھنٹے جو ہے نا آرام سے ذکر قلبی کر لیتا ہوں. یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اب میرے معمولات آپ سن کر بڑھا دو, بے شک 15 گھنٹے کو کر لوں گا ذکر قلبی. کتنا تعجب ہوا ہوگا نا, یہ میں نے کہا ذوق کی چیزیں ہیں. انہوں نے فراغت کو صحیح استعمال کیا, اور تھوڑے عرصے میں وہ رخصت بھی ہو گئے. مجھے ابھی تک یاد ہے, میں نے آخری کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ آخری ہم ملنے کے لیے آئے, مجھے شرمائے سے, ان کو کینسر ہو گیا تھا یہاں سے کوئی جو ہے نا آنکھ کی طرف سے, تو لقوہ کی تو شکایت نظر آ رہی تھی ایسے جو ہے نا, وہ نکلا کینسر. کیمو تھراپی ہوئی, کیمو تھراپی سے جو ہے نا وہ بال سارے جھڑ گئے. تو وہ ملنے آیا, رومال لپیٹا ہوا, بڑے انہیں ہیں آ کے بڑے شرمائش میں, حضرت میری داڑھی جو ہے نا سارے بال, میں داڑھی ہے آپ کی میری, میں کہ بالکل 100% آپ کی داڑھی ہے. وہ حیران کہ یہاں تو سائے بال بھی نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے کاٹی؟ نہیں نہیں میں تو دوائی سے گئی ہے, داڑھی تو آپ کی ہے, آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ وہ تو جس نے میں ارادے سے اپنے خود کاٹی اس کی ہے, آپ نے تو نہیں کاٹی. حوصلہ ہو گیا ان کو, میں کہا بالکل پوری داڑھی آپ کی, لیکن بہر تھوڑے عرصے کے اندر ہی وہ رخصت بھی ہو گئی. تو فائدہ اٹھا لیا نا, پہلے اپنے تبلیغ کے ساتھ بھی وقت, اور اپنے اپنی ملازمت کے ساتھ بھی, صرف کرتے کرتے بھی, بچوں کے ساتھ بھی, اب آخر کا زمانہ جو آیا ایسے یکسو ہوئے. یہ تبتل, جو تبتل کی لذت کو جس نے جان لیا, جی یہ تنہائی کے اندر جو لذت اللہ کے ذکر کی, یہ وہی ابھی سنی نا باتیں ساری, یہ ذوق کی چیزیں ہیں. جس کا ذوق بیدار ہو گیا اس کو پھر نہیں کہتے میں گھر کہہ دیا بیوی کو جو میں نے کرنا تھا کر دیا, اب تم جانو تمہارا کام ہے, میں جب میرا جی چاہے گا آ کے کھا لوں گا, کچن میں اس نے کھالا میں کھا لوں, جب میرا جی چاہتا ہے بھوک لگتی میں کھا لوں, پر میں اپنا مسجد میں رہتا تو کما کے چل جائے گی ماشاء اللہ. ہاں تو آغاز اسی سے ہی ہے, ہاں جس کی یہاں مشق ہم کرتے ہیں. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اس کا شوق لگا دے, اور اس سے جو مقصود ہے وہ اللہ ہم پر واضح کر دے. تو یہاں پر میں نا کرسمہ ربی کا تبتل الیہ تبتیلا, تبتل کی بات پھر میں نے کہا, تبتل والے ایسے بھی ہیں ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں, وہ ابھی تک 2 رکعت میں پورا قرآن کر لیتے ایک دن میں نا, ایک دن کے چند گھنٹوں میں معمول ہے ان کا. اس کے لیے میل کو ملاقات بند کر رکھیے. جب چسکا اس کا لگ جائے گا تو پھر خاص تھوڑا سا وقت رکھا ہے بس 24 گھنٹوں میں جس میں آپ نے ملاقات کرنی ہو تو مختصر بات کی اور چل رکھنا اس میں معمولات میں لگیں. اب یہ بات ہم کہتے ہیں وقت نہیں گزرتا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا اور کسی سے پہلے کیا. اب بھی ہاں جن کی بات میں کر رہا ہوں ابھی بھی ان کا کاروبار چل رہا ہے, حج اور عمرہ اس کے لیے جو ہے نا انہوں نے کمپنی بنائی ہوئی ہے, مینیج ہی کرنا ہے نا, بندے رکھیں کرندے کام کریں. سب کہتے ہیں لو جی یعنی بیوی بچے نہیں ہے, ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں کہ انہوں نے مینیج کر لیا, اس کو چل رہا ہے بڑا اچھا چل رہا ہے ان کا کام ہے, خود فرق ہی ہے. اللہ شوق لگا دے پھر بندہ خود اس کو مینیج کر لیتا ہے. اس لیے اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی شوق دے دے اس ذکر کی لذت سے, اللہ ہمیں بھی آشنائی عطا فرما دے. تو کچھ وقت نکالنا ہے اس لیے عرض کرتا ہوں شروع میں تھوڑا ہی لگا دو کہ شروع کرو. تو ہمارا کیسے ساتھی آئے ہوئے تھے پہلے کہیں بیٹھ رہے ہیں شاید اب سن بھی رہے ہوں, جیسے کتنا منیمم ہے کہ منیمم ہم نہیں مقرر کرتے, خود کر لو جس کو نبھا لو, پرمنٹ کر لو روزانہ پھر بڑھاتے جاؤ, وہ تو شوق لگے گا اور بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ہمیں پابند نہیں کیا کہ اتنے گھنٹے یا ایسے کرو کرو, لیکن جب شوق بیدار ہو جاتا ہے پھر بندہ چلتا رہتا ہے. تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی شوق لگا دے. ہم پر تو ہجوم کیا ہوا ایسے افکار نے ذن نہیں, ہاں کہ یہ نہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, وہ نہ کروں یہ ہو جائے گا, یعنی جن ذنی چیزوں کو ہم نے غلبہ کر رکھا ہے فرصت نہیں ملتی اس کے لیے. اور جب اندر سے شعور بیدار ہو جاتا تو خود ہی فرصت مل جاتی. ترجیح کس کو دے رہے ہیں آج, اب پرائیورٹیز تو فکس کرتے ہیں نا, ہم نے کس کو دی ہے, یہ اللہ والوں کس کو دی ہے, فرق اتنا ہی ہے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی نفسانیت سے نکال دے, نفس نے پکڑا ہوا ہمیں جکڑا ہوا ہے. کسی نے دیکھا تھا نا کہ یہ ناف کے نیچے سے بیٹھا اس نے ایسے قبضہ کیا ہوا سارا, یہ اللہ دکھاتے ہیں بازو کو نا اس کی حیات جو ہے نا اس نے ایسے جکڑا ہوا ہے. حضرت فرماتے تھے تیندوا ایک ہے نا جانور, اس کی بہت سی ٹانگیں ہوتی ہیں نا, دریا میں آپ جائیں گے اسے آپ ٹانگ پکڑ لیے تو نیچے سے کتنے اس کے ہوتے ہیں ہاتھ ہیں, ایسے پکڑ لیتے چھڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو سماتے تھے آسان طریقہ کیا ہے اس کو ہے, اس کی پیٹھ پر نا گرم سلاخ لگاؤ فوراً چھوڑ دے, ایک ایک کرنا ہے. تو میں ایسا ہی ہے, اس نفس نے ہمارے دل کو ایسے پکڑا ہوا نا, جب کہا اللہ ہو جائے گا چھوڑ دے. یہ مشاہدہ کراتے ہیں باغوں کو اللہ جائے, ہم نے موہوم وہمی ہمارے اوپر مسلط ہیں چیزیں جو ہے نا, ان وہموں سے نکلنے کے لیے آغاز تو کرو ابتدا تو کرو, تھوڑا سا وقت دے دو. جب سماتے ذکر کثیر تو کثیر ہے, ذکر قلیل بھی کثیر ہے, تھوڑا بھی بہت نہیں تھا. کیوں والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے, تھوڑا کریں ہمیشہ ہی کریں, شروع کریں تھوڑے سے ہی پھر بڑھاتے جائیں, اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں صحیح شوق لگا دے. ورنہ آج کل کے اس ہجوم کے اندر اوف ہو, نفس تو آپ کو ایسے ساری پٹی پڑھائے گا کہ وقت ہے ہی نہیں, اسی میں چلے جاتا ہے. کل ہمارے اسد دن کے بعد ماموں مثال ہو گیا, ایک اب چند دن پہلے ہوا تھا ان کے ماموں کا ہی. آج کل جو وبا چل رہی کرونا کی آج کل تو پتہ نہیں چل رہا, ہمارے رفیع اللہ ہمارے ساتھی جو اس کے بڑے بھائی کرونا ہے, موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں لے کر بھائی ان کو جانا راستے میں ہو گرے ہو گئے. اب جتنے منصوبے بنائے ہوئے ہو گئے پورے جی, وقت کے آنے کو پتہ نہیں چل. جانا برحق ہے, کچھ کر لیں جانے سے پہلے, ترجیحات کو بدلیں. ہماری ترجیحات مادی ہیں نفسانی ہیں, نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے, اس میں کہیں اس کو بھی جگہ دے دو, تھوڑا ہی دے دو, لیکن کرو مستقبل میں چاہتے. اپنے لیے خود طے کرو, ہم نہیں طے کرتے, ان سے بھی ہم نے یہ کہا تھا اپنے ساتھی کہ نہیں خود طے کر لو, کہتے ہیں منیمم منیمم خود کرو پھر بڑھاتے جاؤ, پھر ذوق لگ جائے بیدار ہو پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے. تو یہ ایک تصور کی مشق ہے, آنکھیں بند کرنا وقتی ضرورت تھا کہ توجہ دل پر آ جائے, کھلی آنکھوں سے بھی کر سکتے ہیں جس کو مشق ہو جائے, اصل کھلی آنکھوں سے کرنا, لیکن شروع میں مشکل ہوتی ہے اس لیے جو ہے نا. تو دل کے اوپر لفظ لکھو اللہ, تصور سے قلم سے یا لکھا ہوا تصور کر لو. ابھی لیمو کا تصور کرو, لیمو کی ترسی کا بھی ادراک ہو جائے گا نا. آم کا تصور کرو, اس کی مٹھاس کا ادراک ہو جائے گا. تصور بڑی تاثیر ہے, اللہ کرے اللہ کے نام کے تصور کی لذت بھی دل پہچان لے کے اللہ. تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا اس کی مشق کر لیں ہم, تصور سے لکھیں, لکھا ہوا دیکھیں. اصل ہمارا ارادہ ہے, ارادے کی تکرار دل کے اندر اس اللہ کے مبارک نام کی اللہ, اس کو جس طرح چاہے جس طرح اللہ 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 محبت سے تکرار کریں, اتنی کریں اتنی کریں جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے, تنہائیوں کے اندر ایسا یاد رہے, اس کے اچاک پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں وہ لطافت, وہ شفافت, وہ قوت, وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم دل میں اس مبارک نام کی تکرار کر کے اللہ سے مانگیں اور اس کی مشق کر لیں تھوڑی دیر کے لیے.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق, اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.